بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 168 تا 170 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دہلی کانگریس نے آج جنتر منتر پر بی جے پی حکومت کے خلاف کیا مون ستیہ گرہ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں شدید بارشیں اور سیلاب، کے پی میں 4 جاں بحق اور پنجاب کی دسیوں دیہی بستیاں زیر آب۔ توہین و قرآن کی مذمت کافی نہیں ہے، مرتکبین کو قانون کے حوالے کیا جائے، مغربی حکومتوں سے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا مطالبہ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ کانگریس کی دہلی یونٹ نے اتوار کو منی پور بحران اور راہل گاندھی کو لوک سبھا رکن کے طور پر نااہل قرار دیے جانے کو لے کر بی جے پی کی قیادت والی حکومت کے خلاف مون ستیہ گرہ یعنی خاموش احتجاج کا اہتمام کیا۔ پارٹی کی دہلی یونٹ کے سربراہ انیل کمار چودھری کی قیادت میں بڑی تعداد میں کانگریس لیڈران اور پارٹی کارکنان نے سیاہ پٹی باندھ کر جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ چودھری نے کہا کہ مرکزی حکومت کی تاناشاہی، منی پور میں 2.5 مہینے سے زیادہ وقت سے چل رہے فرقہ وارانہ تشدد اور راہل گاندھی کی غریبوں کے لیے اٹھائی گئی آواز کو دبانے کی بی جے پی کی کوشش کے خلاف مون ستیہ گرہ کیا گیا۔ خیال ہے کہ کانگریس موجودہ صورتحال کے لیے منی پور میں این بیرن سنگھ حکومت کو قصوروار قرار دے رہی ہے اور سوشل میڈیا پر دو خواتین کو برہنہ کرنے، پریڈ کرانے اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد اس نے بی جے پی پر حملہ تیز کر دیا ہے۔ منی پور پولیس نے ہفتے کو ایک اور ملزم کو گرفتار کیا جو نابالغ ہے۔ اس سے منی پور خاتون کے استحصال کے معاملے میں گرفتاریوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ راہل گاندھی کو 2019 کے ایک معاملے میں گجرات کی سورت عدالت کی طرف سے مجرم قرار دیے جانے کے بعد نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ 20 جولائی جمعرات کو مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع کے ارشال واڑی گاؤں میں مٹی کے تودے گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 27 تک پہنچ گئی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کے حکام نے بتایا کہ اتوار کی صبح سے تلاش اور بچاؤ آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ NDRF کے ایک اہلکار کے مطابق تلاش اور بچاؤ آپریشن دوبارہ شروع ہونے کے بعد اب تک کوئی لاش برآمد نہیں ہوئی ہے۔ ٹائمز ناؤ کی ایک رپورٹ کے مطابق مٹی کے تودے گرنے سے متاثرہ علاقے میں لاشوں سے بدبو پھیل گئی ہے، جس کے بعد ارشال واڑی اور نانی والی گاؤں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ریلیف اور بحالی محکمے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گاؤں کی آبادی 229 افراد پر مشتمل تھی اور فی الحال 98 افراد کو عارضی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہلکار نے یہ بھی کہا کہ جاری بچاؤ اور تلاشی آپریشن کے بارے میں پیر کو فیصلہ لیا جانے کا امکان ہے۔ ضلع انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ملبے تلے دبی لاشیں سڑنی شروع ہو گئیں اور اب وہاں کسی کے زندہ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں اور سیلاب سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ پنجاب میں بھی سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں سے مختلف علاقوں میں کم سے کم 4 افراد جاں بحق اور 7 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیلاب سے لوور چترال میں 39 اور اپر چترال میں 19 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشیں ہوئیں، جن کی وجہ سے بعض علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی شدید بارشوں اور ہندوستان کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے نتیجے میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ جانے سے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ نشیبی علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کے احکامات بھی صادر کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ دریائے چناب میں طغیانی سے جھنگ کے 50 دیہات زیر آب چلے گئے اور ملک سے ان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ سویڈن کی حکومت کی جانب سے قرآن کریم کی توہین کی مذمت میں بیان جاری کرنا کسی بھی طرح کافی نہیں ہے، اسے اس جرم کے مرتکب افراد کو قانون کے حوالے کرنا ہوگا۔ صدر مملکت نے مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں کی اعلی اقتصادی کوآرڈینیشن کونسل کے اجلاس میں آسمانی کتاب قرآن کریم کے توہین کے جرم کے بارے میں سویڈن کی حکومت کے طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کی ہے کہ یہ ایک سازشی اور خطرناک واقعہ ہے اور سویڈش حکومت کی جانب سے اس مجرمانہ عمل کی حمایت عالم اسلام کے مقابلے میں جنگی موقف اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران اور سویڈن میں دونوں ملکوں کے سفیروں کی تعیناتی کی مدت ختم ہو چکی ہے اور وزارت خارجہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ نہ تو سویڈن کے سفیر کو ایران آنے کی اجازت دی جائے اور نہ ہی ایرانی سفیر کو سویڈن بھیجا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سویڈن کی حکومت کی جانب سے قرآن کریم کی توہین کی مذمت میں بیان جاری کرنا کسی بھی طرح کافی نہیں ہے اور اسے اس جرم کے مرتکب افراد کو قانون کے حوالے کرنا ہوگا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ترک ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت میں تجویز پیش کی کہ اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس جلد از جلد بلایا جائے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے اس گفتگو میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی توہین کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آزادی بیان سے دوسری آزادیاں متاثر نہیں ہونی چاہیے اور اس قسم کے اقدامات انسانی اقدار اور انسانی حقوق سے منافات رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ اپنی حالیہ گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلانے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کے بارے میں اسلامی ملکوں کی جانب سے مغربی حکومتوں کو سخت اور مضبوط پیغام بھیجا جانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی ایرانی وزیر خارجہ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اس قسم کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ممالک اس بارے میں قوانین وضع کریں۔ قم کے دینی علوم کے مرکز جامع مدرسین حوض علم قم نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ سویڈن اور پھر ڈنمارک میں قرآن کریم کے توہین کے تلخ اور دردناک واقعے نے اسلام اور الہیہ دیان سے جدید جاہلیت کے کینے اور اس توہین آمیز واقعے کے مجرموں کی حماقت، رزالت اور پستی کو آشکارا کر دیا ہے۔ اس بیان میں آیا کہ قرآن کریم کے توہین کا واقعہ اگر کچھ جاہل اور بے حیثیت زرخرید افراد کے توسط سے انجام پایا ہے، لیکن اس گستاخی کے پس پردہ ہاتھوں اور اسباب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جامع مدرسین کے بیان میں اس توہین آمیز اقدام پر سخت رد عمل ظاہر کرنے پر ایران اور دنیا کے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف سخت اقدام کریں اور بین الاقوامی اداروں تک دنیا کے حریت پسندوں کے احتجاج کی آواز پہنچائیں۔ سویڈن کے ایک اور انتہا پسند شہری کے ہاتھوں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف مسلم امہ میں غم و غصہ پھیلتا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اتوار کے روز ایک بیان جاری کیا ہے جس میں مختلف ادیان اور مذاہب کے خلاف منافرت پھیلانے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس بیان میں دنیا بھر کے دسیوں کروڑ مسلمانوں کے احساسات سے مسلسل کھیلنے کے انجام کی جانب سے خبردار بھی کیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے بھی سویڈن میں قرآن کریم کے توہین کے واقعات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسلامی ممالک کو سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی تلقین کی ہے۔ لبنان کی وزارت خارجہ نے بھی سویڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام و فوبیا، نسل پرستی اور مذہبی منافرت پھیلانے کے خلاف ضروری اقدامات انجام دے۔ اردن، عمان اور عراق کے خارجہ دفاتر نے بھی اس بار ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کو گھناؤنا، اسلام حراسی پر مبنی اور ادیان الہی کی کھلی توہین قرار دیا ہے۔ عراق کے صدر عبداللطیف رشید نے اس موقع پر عراقی شہریوں، سیاسی پارٹیوں اور دینی اور سماجی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ احتیاط برتیں اور مغربی ممالک کے کینہ پرور اور بدماش افراد اور دھڑوں کے تیار شدہ فتنوں کی جال میں پھنسنے سے گریز کریں۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے بھی اسلامی امت سے اپیل کی ہے کہ متحدہ اور ٹھوس موقف اپنا کر اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں۔ سویڈن میں قرآن کریم کے ایک بار پھر بے حرمتی کے خلاف مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے دسیوں افراد نے قرآن کریم ہاتھ میں لے کر لندن میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے سویڈن کی حکومت کی اجازت سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے اس جرم کا ارتکاب اور اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مغرب میں آزادی بیان کے دعوے کو ایک جھوٹ اور مغربی ملکوں میں اسلام دشمنی کے لیے ایک آڑ اور حربہ قرار دیا۔ انہوں نے اسلامی ملکوں سے سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے، سویڈن کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مقررین نے قرآن کریم کے توہین کو مغرب کے ساتھ اسلام و فوبیا ہتھ کنڈوں کا تسلسل قرار دیا اور اسلام اور مسلمانوں کی توہین پر مغربی حکومتوں کی خاموشی کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے مغرب میں اسلام دشمن اقدامات کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی فورس نے رام اللہ کے شمال میں صہیونی فوجیوں کے ایک واچ ٹاور پر حملہ کیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی فورس کے جوانوں نے اتوار کے روز دیسی ساختہ بموں سے رام اللہ کے شمال میں واقع آبود گاؤں کے داخلی راستے پر واقع صہیونی فوج کے واچ ٹاور پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے نابلس کے شمال مغرب میں واقع برقہ قصبے اور طولکرم کے قفین قصبے پر بھی حملہ کیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ رام اللہ کے شمال میں واقع جلزون کیمپ پر صہیونی فوجوں کے حملے میں کم از کم دو فلسطینی زخمی ہو گئے۔ واضح ہے کہ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کرتے رہتے ہیں، جن میں وہ فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کرنے کے علاوہ کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان جارحیتوں کے جواب میں فلسطینی بھی مزاحمتی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ سوڈان میں فوج اور سرور الحرکت فورس کے درمیان جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد کم از کم 16 عام شہری مارے گئے ہیں۔ سوڈان میں فوج اور سرور الحرکت فورس کے درمیان 15 اپریل سے اقتدار پر قبضے کے لیے جھڑپیں جاری ہیں، جس کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک اور تقریباً 30 لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ڈارفور بار ایسوسیشن نے کہا ہے کہ جنوبی ڈارفور کے شہر نیالا میں فوج اور سرور الحرکت فورس کے درمیان جھڑپ کے دوران مارٹر گولوں کے حملوں میں 16 عام شہری مارے گئے ہیں۔ ڈارفور بار ایسوسیشن نے سڑکوں اور گھروں پر مارٹر گولوں کے حملے جاری رہنے اور اسنائپر شوٹر کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس صورتحال جاری رہی تو جنوبی ڈارفور میں ہر طرف افراتفری پھیل جائے گی اور پھر مستقبل قریب میں یہاں امن قائم نہیں ہوگا۔ دونوں فریقوں کے درمیان زیادہ تر جھڑپیں دارالحکومت خرطوم اور اس کے نواحی علاقوں اور ڈارفور میں ہو رہی ہیں کہ جہاں سوڈان کی تقریباً 1/4 آبادی موجود ہے۔ جرمنی بھی یوکرین کی جنگ کی تجارت میں اپنے دوسرے مغربی حلیفوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ جرمن اسلحہ ساز کمپنیاں بڑھ چڑھ کر یوکرین کی تباہی کی مارکیٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ جرمنی کے رائن میٹل اسلحہ ساز کمپنی کے سربراہ آرمین پاپرگر نے کہا ہے کہ یوکرین کو اس کمپنی کے بنائے گی 3 لاکھ اینٹی ایئرکرافٹ گولیاں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان گولیوں کو گیپارڈ فضائی دفاعی گنوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ رائن میٹل کمپنی کے سربراہ نے کہا کہ سن 2023 کے اختتام تک 40,000 گولیاں یوکرین بھیج دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں بڑھتی طلب کے پیش نظر رائن میٹل کمپنی انٹل لوئس علاقے میں ایک اور فیکٹری قائم کر رہی ہے، جس کی پیداوار کے ذریعے یوکرین کے اسلحے کے گوداموں کو خالی ہونے سے بچایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم. اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کہتے ہیں، ان کی خدمت چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور کیا انتخابات مقرر وقت پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تازہ ترین صورتحال سے آپ سامعین کو آگاہ فرمائیے.
جی بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان کی سیاست ہو یا اگر ہم تھوڑے سے وسیع اس میں دیکھیں تو تیسری دنیا کے ممالک کے اندر جو سیاست میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں یقیناً کوئی پریڈکشن یا کوئی پیشن گوئی کرنا بڑا سخت ہوتا ہے، اور بالخصوص پاکستان کے جو اس وقت کئی چیلنجوں سے دو چار ہے، اور کئی مسائل اور کئی بحران اس وقت ریاست پاکستان کو درپیش ہیں. بیرونی مداخلت سے بھی اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بعض ممالک کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور یوں بھی پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور جس طرح کے علاقائی سطح پہ ایک تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اس تناظر میں پاکستان پہ یا پاکستان کی سیاست پہ بڑی طاقتوں کے بھی بڑی قریبی نظر ہے. بالخصوص اگر ہم امریکہ کے تناظر میں دیکھیں تو امریکہ بھی پاکستان پہ ایک خصوصی نگاہ رکھے ہوئے ہے، چونکہ پاکستان کی چائنا سے قربت اور پھر اس بلاک کی طرف جس کو ایشین بلاک بھی کہا جا رہا ہے، اور روس، چائنا اور شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس اور یہ جو اس طرح کے جتنے ادارے بن رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی جو ایک ہیجمنی تھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں. گویا ویسٹ سے جو ہے وہ ایسٹ کی طرف جو ترقی کا سفر ہے یا پاور کی جو شفٹنگ ہے اس نے پاکستان کی سیاست پہ بھی بہرحال اثر انداز ہونا ہے. لیکن جو تازہ ترین آپ نے صورتحال بتائی، اس وقت اگر پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو پاکستانی میڈیا اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ مہنگائی کے ایشو کو سامنے لا رہا ہے، اور اس میں حق بجانب بھی ہے چونکہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے اور اس میں ہر شہری جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. اب پاکستان کی میڈیا کے مطابق جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں 29% سے بھی زیادہ، یعنی 30 کے قریب جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، جس سے ظاہر ہے جب مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے تو غریب طبقے پہ یا متوسط طبقے پہ اس کے سب سے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. پھر انرجی کا بحران بھی ہے، ابھی بجلی کی قیمتیں تازہ بڑھنے سے تقریباً 53 روپے کا فی یونٹ جو ہے وہ بہت مہنگا ایک صورتحال بن رہی ہے عام صارفین کے لیے. پھر یہ ہے کہ جب سے یہ سیاسی بحران آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا دوسرے لفظوں میں سکلڈ جو لیبر ہے وہ بھی پاکستان سے فرار کر رہی ہے، اور یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. حتیٰ یہاں پہ اب تو پاکستانی میڈیا انفرادی اور اجتماعی خودکشیوں کی بھی خبریں لگا رہے کہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ خودکشی کی نوبت بھی جو آ رہی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ریاستی اداروں کے بارے میں جو ایک اعتماد ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اور جو حکمران اشرافیہ ہے اس پہ بھی اعتراضات بڑھ رہے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کے جو حکام ہیں یا سیاسی اشرافیہ ہے ان کی زندگی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے عوام کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اپنے اسی طرح شاہانہ انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس حکومت نے بہت زیادہ مراعات دی ہیں، حکومتی جو بڑی شخصیات کہہ لیں یا بڑے اداروں کے سربراہوں کو، اور جس انداز سے متوسط سے اوپر والے لوگوں کو تو نوازا جا رہا ہے، لیکن جو متوسط اور غریب طبقہ ہے اس کے بارے میں جو میڈیا پاکستان کا لکھ رہا ہے کہ اس کو مزید اس کا استحصال جاری ہے. تو یہ مجموعی صورتحال اس وقت سیاسی لحاظ سے بھی، اقتصادی لحاظ سے بھی، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی، اور سماجی مسائل کے عنوان سے بھی صورتحال اتنی مناسب نہیں ہے. بلکہ اگر پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو ان تمام کے بارے میں مایوسی سی نظر آتی ہے جب میڈیا کے اینالسٹ جو لکھتے ہیں ان کی چیزوں کو پڑھیں، یا وہ لوگ جو اس وقت یوٹیوبر ہیں یا سوشل میڈیا پہ، یا دوسرے لفظوں میں جو اینالسٹ ہیں، وہ جو پاکستان کی صورتحال بتا رہے ہیں اس سے ایک مایوسی کی جھلک نظر آتی ہے. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان نے ابھی موجودہ ایک پیکیج سائن کیا ہے، اس کے اثرات کے بارے میں بھی مختلف تجزیات ہیں کہ ظاہراً پاکستان ایک بڑے اقتصادی بحران سے، یا جس کو وہ دیوالیہ ہونا کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس سے تو بچ گیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، ان شرائط کو جب پورا کریں گے تو اس کے عوام پہ اور غریب طبقے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پہ بھی بڑے خطرناک قسم کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. جو ایک اور اہم خبر ہے وہ انتخابات کے عنوان سے ہے کہ آیا وقت پر انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ ایک سب سے اس وقت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاستی اداروں میں یا اشرافیہ میں بالخصوص اس پہ زیادہ بات ہے. یقیناً عوام بھی اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن عوام کا تو جسے کہتے ہیں کہ وہ کچن نہیں چل رہا، تو وہ سیاست اور اس پہ کیا اپنی نظر دیں گے. لیکن بہرحال ریاستی ادارے اور حکمران اشرافیہ کو اس وقت یہ چیلنج تو درپیش ہے کہ الیکشن سر پہ آ گئے، اب یہ 12 اگست کو غالباً اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی، اور اسمبلیوں کی جب مدت پوری ہوگی تو آئینی لحاظ سے ایک نگران حکومت بننی چاہیے، اور اس نگران سیٹ اپ کے ذریعے سے آئندہ کی جو انتخابات کی سیاست یا آئندہ کی جو الیکشن ہے اس کو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے. یہاں پہ بھی ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اگر اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو اس کے بعد آئین مجبور کرتا ہے کہ 60 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر مدت پوری نہیں ہوتی اور 1 دن بھی باقی رہتا ہے اور اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، تحلیل کر دی جائے، تو 60 دن کی بجائے جو ہے وہ 90 دن کا جو ہے نا الیکشن لازمی ہو جاتا ہے. موجودہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا برسر اقتدار جو حکمران ہیں، ان کی بظاہر خواہش یہ نظر آتی ہے کہ 60 دن کی بجائے جو ہے وہ 90 دن پہ الیکشن جو ہے وہ چلا جائے، اور اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تاکہ ان کو اپنی کارکردگی کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے زیادہ ٹائم مل جائے. تو اس وقت شہباز شریف کی حکومت اور ان کے اتحادی بھی بظاہر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 60 دن کی بجائے الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہوں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو پاکستان کے اندر آپ ایک غیر مرئی کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یا وہ پالیسی ساز ہیں کہ جو بظاہر سامنے نہیں ہوتے لیکن بیک گراؤنڈ پہ وہی کام کر رہے ہیں، تو ان حلقوں سے الیکشن 1 سال کے ملتوی ہونے کی بھی باتیں چل رہی ہیں. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان شدید اقتصادی بحران کا شکار ہے، اور اس وقت جو ہے وہ الیکشن کا یا مثلا عبوری حکومت کا ایسا تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ مزید مشکلات بڑھیں، لہذا وہ ایک ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ لے کے آنا چاہتے ہیں. جیسے ماضی میں بھی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ معین قریشی اور اس طرح کے لوگ باہر سے ورلڈ بینک سے آئے اور ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا، اور انہوں نے پھر اس کے اندر بہرحال اقتصادی اپنی جو ہے وہ ان پٹ ڈالا. اس وقت بھی ایک بڑا حلقہ جو پاکستان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اسلام آباد کے اندر جو غالب طبقہ ہے اس کی رائے یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے، جبکہ سیاستدانوں کی خواہش پاکستان پیپل پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں، ان کی خواہش ضرور ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی بجائے سیاسی سیٹ اپ ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں فرق ہے کہ جب سیاستدان عبوری حکومت میں آئیں گے تو وہ اپنی جو جسے کہتے ہیں ہدایات اپنی سیاسی جماعت سے لیں گے، اور سیاسی جماعت ان کو مجبور کرے گی کہ مثلا 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں. لیکن اگر ٹیکنوکریٹ آ جاتے ہیں تو ٹیکنوکریٹ کو جو لوگ لائیں گے، فرض کریں اس کو فوج لے کے آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے، تو ان کی وہ بات کو زیادہ فالو کریں گے، اور وہ ممکن ہے پھر اور 90 دن والا جو الیکشن کا ایک وعدہ ہے وہ پورا نہ ہو سکے. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر صورتحال جس طرح اقتصادی لحاظ سے دیگر گوں ہے، اسی طرح سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی، تو سیاسی لحاظ سے بھی کوئی واضح صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ممکن ہے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ چیزیں سامنے آ جائیں کہ اسمبلی کب ڈیزالو ہوتی ہے، جب ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اسمبلی نے مدت پوری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سیاسی تنازع بھی بالخصوص اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور دوسری طرف جو عمران خان کے عنوان سے ان کے خلاف جو مقدمات کی ایک، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک طویل فہرست ہے، سینکڑوں مقدمات ہیں، اور ان کو ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ، اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ان کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے گا، ان کی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا، اس پہ ابھی سوالیہ نشانات موجود ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تسبیر کرو، ذرا تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ تصور پہ میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو، میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم مرداد، پانچ محرم اور 23 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ محرم سن 61 ہجری قمری کو عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 1000 نفری سپاہ کربلا کی طرف بھیجنے کے بعد زہیل ابن قیس نامی ایک شخص کو 500 سواروں کے ساتھ کوفے کے پل پر کھڑا رہنے کی ہدایت دی تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفے سے باہر نکلنے والے افراد کو روک دے۔ عامر بن ابی سلامہ نے، جو حضرت امام حسین السلام کی مدد کے لیے جا رہے تھے، زہیل بن قیس اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ عامر بن ابی سلامہ سپاہیوں کے بیچ میں سے نکلے لیکن کسی میں بھی ان کو روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ عامر کربلا پہنچ کر حضرت امام حسین السلام کے ساتھ مل گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عامر ابن ابی سلامہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے کئی جنگیں انہوں نے لڑی تھیں۔ تیئیس جولائی سن 1906 عیسوی کو ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے ایک مشہور مجاہد اور انقلابی پنڈت چندر شیکھر آزاد پیدا ہوئے۔ وہ ریاست علی راجپور کے بھابرا گاؤں میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے۔ چندر شیکھر آزاد نے 17 سال کی عمر میں انقلابی پارٹی ہندوستان ریپبلکن ایسوسیشن میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے مشہور کاکوری واقعے میں بھرپور حصہ لیا اور پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ 1921 میں جب مہاتما گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو چندر شیکھر آزاد نے اس تحریک میں فعال کردار ادا کیا۔ 27 فروری 1931 کو پولیس کو خفیہ اطلاع ملنے پر الہ آباد کے ایک پارک میں چندر شیکھر آزاد کو گھیر لیا اور فائرنگ شروع کی۔ چندر شیکھر آزاد نے 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا اور آخر کار ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور وہاں سے فائرنگ کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ آزاد نے اپنے عہد پر قائم رہتے ہوئے کہ ان کو کبھی زندہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، اپنے سر میں گولی مار کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ یکم مرداد 1357 ہجری شمسی کو ایران کے نامور عالم دین اور شہرہ آفاق فقی آیت اللہ العظمہ علی ابن ابراہیم معصومی المعروف الحاج ملا علی ہمدانی نے وفات پائی۔ آپ 1273 ہجری شمسی میں ہمدان کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہمدان اور تہران میں حاصل کرنے کے بعد آپ قم روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے مرزا جواد ملکی تبریزی، شیخ احمد قمی اور حوض علم قم کے بانی آیت اللہ العظمہ حائری یزدی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ حائری یزدی کے حکم پر حاج ملا علی ہمدانی ہمدان روانہ ہوئے، جہاں آپ نے شہر کی دینی درسگاہ کو رونق بخشی۔ ہمدان میں آپ نے ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا اور پیک اسلام کے نام سے ایک رسالے کا اجرا کیا۔ آیت اللہ الحاج ملا علی ہمدانی نے 50 برس تک ہمدان اور مغربی ایران کی روحانی قیادت کی۔ ان کی تصانیف میں 40 حدیث، تقلید اور اجتہاد سے متعلق مقالے اور حبت و تکفیر سے متعلق کتابچے قابل ذکر ہیں۔ July 23, 1988 کو مشہور ٹیسٹ کرکٹر ڈاکٹر جہانگیر خان کا انتقال ہوا۔ وہ 1 فروری 1910 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر جہانگیر خان کو ابتدائی سے کرکٹ سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ ان کا ٹیسٹ کیریئر بہت مختصر رہا۔ انہوں نے کل 4 ٹیسٹ میچ کھیلے، لیکن جہانگیر خان کو دنیائے کرکٹ میں زندہ جاوید بنانے والا واقعہ ایک چڑیا کی ہلاکت کا واقعہ تھا۔ 4 جولائی 1936 کو جہانگیر خان کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے MCC کے خلاف کھیل رہے تھے۔ مخالف ٹیم بلے بازی کر رہی تھی، جہانگیر خان گیند بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے گیند پھینکنے کے لیے دوڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی گیند ان کے ہاتھ سے فضا میں بلند ہوئی، ایک چڑیا گیند کے راستے میں آ گئی، اس سے ٹکرا کر وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ آج تک وہ تاریخی گیند اور چڑیا انگلینڈ کے لارڈز گراؤنڈ کے لانگ روم میں محفوظ ہے۔ July 23, 1999 کو مراکش کے بادشاہ شاہ حسن دوم کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 38 سال تک حکمرانی کی۔ وہ 1929 میں پیدا ہوئے اور مراکش کی آزادی کے 5 سال بعد 1941 میں تخت نشین ہوئے۔ شاہ حسن پر ان کے دور حکومت میں کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن ہر دفعہ ان کی جان بچ گئی۔ وہ ایک سخت حاکم تھے اور ہر طرح کی مخالفت کو سختی سے کچل دیتے تھے۔ اسی وجہ سے مراکش کے لوگ ان کے خلاف تھے۔ شاہ حسن سینی حکومت کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے والوں میں پیش تھے۔ حتیٰ انہوں نے سینی حکومت اور بعض عرب ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان کی بعض سرخیوں سے۔ منی پور میں خواتین کو برہنا کرنے والا ایک اور مجرم گرفتار۔ مرکز کی مودی حکومت منی پور کو لے کر سنجیدہ نہیں، اشوک گہلوت۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف نے جو مضمون تحریر کیا ہے اس کا عنوان ہے انڈیا بمقابلہ NDA۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، ہندوستان کے آئین کے تحفظ اور جمہوریت کی بحالی کے نعرے کے ساتھ ملک کی اہم اپوزیشن پارٹیوں نے بی جے پی کے خلاف متحد ہو کر 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ پیر اور منگل یعنی 17 اور 28 جولائی کو بنگلور میں منعقد ہوئی 2 روزہ میٹنگ کے بعد 26 سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے اس بات کا عزم کیا کہ مرکز کی مودی حکومت کو کھاڑ پھینکنے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن اتحاد کو انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس کا نام دیا گیا، اس کا مخفف INDIA ہوتا ہے۔ اس طرح آنے والے عام انتخابات میں مقابلہ انڈیا اور بی جے پی کے محاذ NDA کے درمیان ہوگا۔ اپوزیشن پارٹیوں کی ان شروعات کو موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، بنگلور کانکلا سے پہلے ایک اور میٹنگ پٹنہ میں 23 جون کو منعقد ہو چکی ہے، اس میں 15 اپوزیشن پارٹیوں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ بنگلور کے 2 روزہ اجلاس میں 50 سے زائد سیاسی قائدین کی شرکت نے اس کی اہمیت کو کافی بڑھا دیا۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ گزشتہ 9 برسوں کے دوران بی جے پی حکومت نے ملک کے آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے ملک کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ اگر 2024 میں پھر ایک مرتبہ بی جے پی کو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے تو ملک میں افراتفری اور طوائف الملوکی کا دورہ ہوگا۔ مضمون نگار اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، کانگریس کی قیادت نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپوزیشن اتحاد کی جو کوشش کی ہے اس کے بہتر نتائج اس وقت نکل سکتے ہیں جب ساری اپوزیشن پارٹیاں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں جس کا اظہار بنگلور اعلامیے میں کیا گیا ہے۔ اور سمیں اب رخ کرتے ہیں پاکستانی اخبارات کا۔ روزنامہ جسارت کی چند سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں انتخابات کا اعلان حوصلہ افزا قرار۔ بلوچستان میں بدامنی کی وجوہات پر وزیراعظم کابینہ کا اجلاس طلب کریں سراج الحق۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ سامع جسارت نے ایک مضمون آج کے ادارتی صفحے پر شائع کیا جس کا عنوان ہے استحکام اور پارلیمنٹیرینز والا پاکستان۔ مضمون نگار عارف بہار لکھتے ہیں، انگریزی کے ایک موقع روزنامے نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ رواں برس جب حکومت پاکستان IMF سے $3 بلین قرض کے لیے سرگرداں تھی تو پاکستان کو ترسیلات زر اور برآمدات میں کمی کے باعث 8 ارب 30 کروڑ کا نقصان ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 13.6% کمی ہے۔ 2020 میں ترسیلات زر 23 ارب 13 کروڑ رہے جو 2021 میں بڑھ کر 29 ارب 40 کروڑ ہو کر رہ گئی، جبکہ 2023 میں ترسیلات زر کم ہو کر 27 ارب 24 کروڑ ہو گئی۔ حالانکہ رواں برس 10 لاکھ افراد ملازمتوں کے لیے خلیجی ممالک جا چکے ہیں، اس کے باوجود ترسیلات زر بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ میں IMF کی قسط ملنے کے باوجود پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری کا امکان نہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، یہ ایک چشم کشار رپورٹ ہے جس میں پاکستانی عوام کے لیے مشکل دنوں کا اشارہ اور سندیشہ موجود ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں مگر عوام کے لیے اس معاہدے میں خیر کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ عوام کے گرد مہنگائی کا احساس سخت اور اونچا ہوتا جا رہا ہے جس میں عام آدمی کا دم گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ نہال اور خوشحال وہی ہیں جن کی رقوم بیرونی دنیا میں ڈالروں میں موجود ہے، اور اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے کہ جس کی رقوم امریکہ، یورپ اور دبئی میں موجود ہے، ان میں سے اکثر رقوم پاکستان ہی سے منتقل ہوئی ہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، منی لانڈرنگ جس بلا کا نام ہے یہی ہے کہ پاکستان میں کالا دھن کماؤ، پھر اسے حوالہ منڈی کے ذریعے بیرونی دنیا میں منتقل کرو اور جائیدادیں خرید کر پاکستان پر حکمرانی کرتے چلے جاؤ۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام منارہ نور، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام،
عزیز سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس خصوصی پروگرام کا عنوان ہے کربلا، ایک لازوال تحریک۔ امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار خصوصی پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث رہا ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
شہِ کربلا کو آؤ رو لیں، شہِ کربلا کو زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اس غم میں آنسو، کوئی بے کار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہِ کربلا کو، زندگی کا ہے نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہِ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں۔
محترم سامعین، آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنے جا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی تحریک کے ذریعے کیا ہدف یا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شہادت، احیائے اسلام، اصلاح امت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خدا کی طرف سے عائد فریضے کی ادائیگی، یزید کی ظالم حکومت کی سرنگونی اور عادلانہ اسلامی حکومت کا قیام، وہ نمایاں نقطہ نظر ہیں جو امام کی تحریک کی تفسیر اور آپ کے مقاصد و محرکات کی تشریح کے سلسلے میں محققین اور اہل نظر افراد کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے ہدف و مقصد کے بارے میں مختلف نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ مصنفین و متکلمین نے امام حسین کی تحریک کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں۔ کبھی اس تحریک کو ایک ایسی تحریک کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کا پورا دستور العمل خداوند عالم کی جانب سے مقرر کر دیا گیا تھا اور امام حسین کا کام محض اس کو جامع عمل پہنانا تھا، اور آپ پر لازم تھا کہ خداوند متعال اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ جن کاموں کے لیے مامور کیے گئے ہیں انہیں بغیر کسی معمولی رد و بدل کے قدم بقدم انجام دیں۔
سامعین، بعض دوسرے لوگوں کے خیال میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک ایک سوچی سمجھی تحریک تھی۔ یہ لوگ کبھی اس تحریک کے مقصد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور کبھی حکومت وقت یعنی یزید کی حکومت سے ٹکراؤ اور بسا اوقات حکومت اسلامی کے قیام کے لیے جدوجہد قرار دیتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگوں کا تجزیہ ہے کہ امام عالی مقام پر ایک فریضہ عائد ہوتا تھا اور آپ نے تعبدن اپنی یہ ذمہ داری پوری کی وغیرہ۔ امام حسین علیہ السلام جو ایک معصوم فرد اور امام تھے، تھے ان کا طرز و اسلوب قطعی طور پر مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس طرح اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے تھی ایسی نہیں ہوئی، اور نہ ہی امام علیہ السلام کی اس تحریک سے خاطر خواہ استفادہ کیا گیا ہے۔
حسین علیہ السلام سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احیاء چاہتے تھے۔ اسی بنا پر امام حسین علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اصلاح کا عمل ناگزیر ہے، اور یہ اصلاح پیغمبر اور علی ابن ابی طالب کی سیرت کا احیاء تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کا ہدف اور مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت کا احیاء تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر احیاء کا وسیلہ ہے، خود ہدف اور مقصد نہیں۔ ہدف در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کرنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے اور اس طویل سفر کے آغاز کا سبب ان خرابیوں کا مشاہدہ اور ان کی اصلاح کا عزم تھا کہ جو بعد از پیغمبر اسلام کچھ دین فروشوں نے پیدا کر دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں دین خدا کی نصرت، اس کی شریعت کی بالادستی اور اس کی راہ میں جہاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔
سمین، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا محرک اس وقت کے مسلمانوں کی ابتر حالت اور خاص کر اس زمانے کی حکومتوں کا طرز عمل تھا کہ جس کی وجہ سے حدود الہی معطل تھے، فقرا برے حال میں تھے، اور بیت المال کے اموال ناجائز مدوں میں خرچ ہو رہے تھے۔ حضرت اس صورتحال کے خاتمے کے لیے قیام چاہتے تھے، اور اس قیام اور تحریک کے لیے خود کو دوسروں سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے تھے، کیونکہ آپ نواسے رسول اور امام المسلمین تھے، اور ان حالات کو خاموش تماشائی کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام ایک قسم کا جہاد تھا، اسلام کے تحفظ کے لیے دفاعی جہاد تھا۔ امام علیہ السلام نے بصرہ کے معززین کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرمایا، میں نے اس خط کے ہمراہ اپنا سفیر تمہاری جانب روانہ کیا ہے، اور تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ در حقیقت سنت مردہ ہو چکی ہے، یعنی لوگ اس پر عمل پیرا نہیں، اور بدعت زندہ ہو گئی ہے، یعنی وہ چیزیں جو دین کا جز نہیں دین کے اندر داخل کر دی گئی ہیں۔ اگر تم میری بات سنو اور میرے فرمان کی اطاعت کرو تو میں راہ راست کی جانب تمہاری رہنمائی کروں گا۔
سامعین، یہ راہ راست وہی سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت علی علیہ السلام ہے، یعنی وہی خالص اور حقیقی اسلام ہے۔ البتہ یہاں امام نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں راہ راست کی جانب تمہاری رہنمائی کروں گا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ راہ راست حکومت کا قیام ہے یا کوئی دوسری چیز۔ یہاں بھی امام نے اپنی تحریک کا مقصد سنت کا احیاء اور بدعت کا خاتمہ بیان کیا ہے۔ جب مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو کلمات ادا کیے وہ بھی آپ کے قیام کے مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر اس امت کا حاکم یزید جیسا شخص ہو تو ایسے اسلام پر میرا سلام۔ ان کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی حکومت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسے اسلام و مسلمین کے لیے خطرناک سمجھتے تھے اور اسی بنا پر اس کی بیعت کو ناجائز قرار دیتے تھے۔
سامعین، ایک دوسرے مقام پر امام عالی مقام نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر مجھے دنیا میں کوئی بھی جائے پناہ نہ ملے تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید خلیفہ رسول کے عنوان سے مسلمانوں پر حکومت کرتا تھا، اس کی رفتار و گفتار پیغمبر کی رفتار و گفتار سمجھی جاتی تھی، لہذا اس کے وہ اعمال و اقوال بھی جو اسلام اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف تھے، پیغمبر اور اسلام ہی کے حساب میں شمار کیے جاتے تھے اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور دینی حکومت کے الہی نمائندوں اور آسمانی رہنماؤں نے دینی حکومت قائم کرنے کی آخری سانسوں تک کوشش کی ہے اور ظلم و ستم سے بشریت کو نجات دلانے کے لیے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں۔
سامعین، حریت اور آزادی ہر نظام کی بقا کے لیے ایک بنیادی اصل اور اساسی رکن ہے۔ آزادی پیغمبروں کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف تھا، وہ آئے تاکہ بشریت کو آزادی دلائیں، انسانی سماج کو طاغوتی طاقتوں اور ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلائیں۔ آزادی ایسی چیز ہے جسے دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے، حتیٰ حیوانات اور دیگر موجودات بھی آزادی کو دوست رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین دنیا اسلام پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کے اقتدار سنبھالنے اور دین اسلام پر کاری ضرب لگانے سے اسلام کا نام و نشان بھی مٹ رہا ہے، اسلامی احکام اور قوانین انحراف کا شکار ہو گئے ہیں اور اسلام کے واقعی ماننے والے اور حقیقی پیروکار محرومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر فرزند علی علیہ السلام جگر گوشائے بتول اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ خاموشی سے بیٹھ جائے اور تماشا دیکھتا رہے۔ وہ علی علیہ السلام کا لال ہے، اسے میدان میں نکلنا پڑے گا اور طاغوت اور یزیدیت کو صفائی ہستی سے نابود کرنا پڑے گا۔
یا حسین، بس گئی کر بو بلا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا۔ ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا، شبیر کا سوکھا گلا، مرقد میں رسول خدا، روتے ہیں مرقد میں رسول خدا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
ہاں شہزادیاں بربادیاں
شام تلک جائیں گے ہم میرے دار شام تلک جائیں گے ہم میرے دار
گیا شبیر کا سوکھا گلا
قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم چھینی گئی پاک سروں سے ردا چھینی گئی پاک سروں سے ردا
گیا شبیر کا سوکھا گلا
سمین آج استکباری نظام کو اگر کوئی چیز گرا سکتی ہے تو وہ یہی مکتب کربلا ہے جو قیامت تک صدا بہار رہے گا۔ یہ تحریک امام خمینی رحمت اللہ علیہ، شہید علامہ عارف حسین الحسینی، شہید مطہری، شہید قاسم سلیمانی، شہید باقر النمر، سید علی خامنائی، شیخ زگزکی، سید حسن نصر اللہ، شہید حججی، اسماعیل ہنیہ اور شیخ عیسیٰ قاسم جیسے زمانے کے حریت پسندوں کو پیدا کرتی رہے گی، جو کاخ یزیدیت، فرعونیت اور نمرودیت کو للکارتے رہیں گے۔ اس نظام سے طاغوت پر خوف و ہیبت طاری ہے، اسی لیے عزاداری کو محدود کرنے کی سازشیں آج دنیا بھر میں رچائی جا رہی ہیں، اور اس عزاداری کو جو درحقیقت ظلم اور ظالم، ناانصافی اور انسانی اور مذہبی اقدار کی پامالیوں کے خلاف احتجاج ہے کے خلاف بین الاقوامی سطح پر حربے اور ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں۔ زر خرید ایجنٹوں کے ذریعے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن زمانے کے یزید لاکھ کوششیں بھی کر لیں، یہ ناکام ہو گئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس تحریک کا اثر بلا لحاظ مسلک و ملت دنیا بھر کے آزاد منش انسانوں کے خون میں سرایت کر گیا ہے۔ زوال اور ناکامی ان کو نصیب ہوگی جو اس عزاداری، اس تحریک کے ساتھ ٹکرائیں گے۔
سامعین کرام، انسانی تاریخ میں کربلا کا واقعہ اپنے اہداف و مقاصد کے حوالے سے ایک منفرد، عالمگیر اور آفاقی درس کا ہو عبرتناک واقعہ ہے۔ شہید مطہری کے بقول، کربلا کے دو چہرے ہیں، ان دو چہروں میں سے ہر ایک اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کا ایک چہرہ یا رخ اس کا تاریک پہلو ہے، جہاں تاریخ کے صفاق، ظالم اور انسانی صفات سے آری شقی ترین افراد کے ہاتھوں ظلم و ستم، قساوت، درندگی، انتقام جوئی اور ہر قسم کے انسانی حقوق کی پائمالی نظر آتی ہے۔ پانی کی بندش، ایک چھ ماہ بچے کو باپ کی گود میں شہید کرنا، پاک ترین انسانوں کے سروں کو تن سے جدا کرنا، بدن پر گھوڑے دوڑانا، سروں کو نیزوں پر چڑھا کر بازاروں اور درباروں میں پھرانا، خیموں کو نظر آتش کرنا، بچوں اور خواتین کو اسیر کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرانا، یہ سب کربلا کے غم انگیز اور تاریک پہلو ہیں، جن کے انجام دینے والوں میں یزید، ابن زیاد، عمر سعد، شمر جیسے تاریخ کے صفاق ترین افراد شامل ہیں، جو اقتدار، حکومت، مال و دولت اور دنیا کے لالچ میں انسانی اقدار اور انسانیت کی تمام حدود کو پائمال کرتے نظر آتے ہیں۔
سمین، اس تاریک پہلو پر ہر باضمیر اور آزاد انسان کا دل ان مظلوموں کے غم میں خون کے آنسو روتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، اور ان ظالم شیطان صفت اور بد کردار افراد کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور ہر شخص ان بد کرداروں سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس واقعے کا ایک رخ ہے۔ اس کے مقابلے میں کربلا کا دوسرا چہرہ یا پہلو ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام، ان کے با وفا صحاب، اہل بیت اور خاندان عصمت و طہارت ہیں، جن میں اعلی اقدار، آزادی، عدالت، شجاعت اور بہادری، ایثار، غیرت، عفت، صبر، اسلام کی پاسداری، حق کی سربلندی اور باطل کی نابودی، قربانی اور جانفشانی کا جذبہ اور اسلام کی خاطر میدان حق میں ڈٹ جانے کے جذبات و احساسات اپنے اوج پر نظر آتے ہیں، جہاں ایسے پاک فطرت، خدا پر غیر متزلزل ایمان، اپنے اہداف سے وفادار، امام وقت کی معرفت اور اطاعت سے سرشار انسان ہیں، جن کی نگاہ میں خدا کی رضایت، رائے حق میں شہادت اور امام کی محبت ہر چیز پر مقدم ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
آباد کریں گے ہم،
آباد کریں گے
حیاب کر بو بلا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں اے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں اے ہم کو دعا نانا،
تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں، کیا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
آباد کریں گے ہم،
آباد کریں گے ہم،
ہے اب کر بو بلا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں کو دعا نانا،
روزے پہ تیرے آتے ہم شمع جلاتے تھے،
روزے پہ تیرے آتے ہم شمع جلاتے تھے،
او اب کون مجاور ہے،
اب کون مجاور ہے،
صغرا کے سوا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
آباد کریں گے ہم،
آباد کریں گے ہم،
اب کر بو بلا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے،
گھر سے نہیں جاتے
غربت میں مجھے جیسے ہے اب جانا پڑا نانا
تیرے شہر سے جاتے ہیں دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں تیرے ہم کو دعا نانا
آباد کریں گے ہم
آباد کریں گے ہم
ہے اب کرب بلا نانا
تیرے شہر سے جاتے ہیں تیرے ہم کو دعا نانا
بچے ہیں بہت چھوٹے زمانہ ہے
بچے بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے
پہنچائے گا منزل پر
پہنچائے گا منزل پر
اب ہم کو خدا نانا
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں
آباد کریں گے ہم
آباد کریں گے ہم
ہے اب کرب بلا نانا
تیرے شہر سے جاتے ہیں
منارے نور
سامن پروگرام منارے نور لے کر حاضر خدمت ہیں تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں معنویت اور روحانی مقام و منزلت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور آج کے پروگرام میں ہم معنویت اور تزکیہ نفس کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کلاس درس میں اپنے شاگردوں کو کی جانے والی نصیحتوں کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا سامعین اسلامی ثقافت میں موت کو یاد رکھنا معنویت اور تزکیہ نفس کے حصول کی راہوں میں سے ایک ہے موت کی یاد انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے اور خود سازی کے لیے مناسب موقع فراہم کرنے کی زمین فراہم کرتی ہے اسلامی روایات میں آیا ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرو کیونکہ جس نے بھی موت کو کثرت سے یاد رکھا ہے خداوند عالم نے اس کے دل کو زندہ رکھا اور موت کو اس کے لیے آسان کر دیا اسی طرح امام علی النقی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ بستر مرگ پر اپنے کنبے کے سامنے پڑے ہوں گے اس وقت نہ ہی کوئی ڈاکٹر آپ کی موت کو روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوست آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اپنے شاگردوں کو دی جانے والی اہم ترین نصیحتوں میں سے ایک موت کو یاد رکھنا تھا آپ طالب علموں کو ہمیشہ اس بات پر تاکید فرماتے تھے کہ انسان کی عمر کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس سے ہم موت اور قبر کے نزدیک پہنچ رہے ہیں حجت الاسلام سید حمید روحانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف پہنچنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علموں سے اپنے پہلے خطاب میں کچھ اس طرح فرمایا ابھی سے ہی فکر میں رہیں جوانی سے ہی فکر میں رہیں اس وقت اٹھایا جانے والا ہر قدم ہمیں قبر سے نزدیک کر رہا ہے آپ کی عمر مبارک کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ قبر سے آپ کو قریب کر رہا ہے اس جگہ سے قریب کر رہا ہے جہاں آپ سے سوالات کیے جائیں گے ہر لمحہ آپ اس مقام سے نزدیک ہو رہے ہیں بات موت سے قریب ہونے کی ہے اور کسی نے بھی آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ آپ 120 سال عمر کریں گے اس بات کا امکان ہے کہ انسان 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے ممکن ہے کہ اسی وقت ہی موت آ کر دبوچ لے کتنی زندگی ہے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور مہذب رہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتے اور تاکید کرتے تھے کہ علمی ترقی و پیش رفت کے ساتھ ساتھ انسان کو تزکیہ نفس پر بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ علم سے صحیح استفادے کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ محمد رضا توسلی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کلاسوں کے تشکیل دیے جانے کے موقع پر طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اپنے آپ پر توجہ دیں، اخلاقی نکات کی رعایت کرنا تحصیل علم سے پہلے ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے علم سے استفادہ کرے تو اسے حتمی طور پر مہذب رہنا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جتنا زیادہ تحصیل علم پر تاکید فرمایا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ طلبہ کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جتنے قدم آپ نے علمی ترقی و پیش رفت کے لیے اٹھائے ہیں اس سے دگنے قدم تزکیہ نفس کے لیے اٹھایا کریں، یعنی جتنی کوشش حصول علم کے لیے کی جاتی ہے اس سے زیادہ کوشش تہذیب نفس کے لیے کی جانی چاہیے۔ آیت اللہ حسن قدیری اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ خود بہت زیادہ شائستگی کا لحاظ رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ طالب علم بھی مہذب رہیں اور اپنے تزکیے پر توجہ دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہر چند روز گزرنے کے بعد ضرور موعظہ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور اپنے مخصوص لہجے میں خلوص نیت کے ساتھ اخلاقی موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ کئی برس گزر جانے کے باوجود ابھی بھی آپ کی نصیحتیں مکمل عبارتوں کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک قدم حصول علم کے لیے بڑھایا گیا ہے تو دو قدم تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے بڑھانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے تمام باطل مذاہب کے سربراہان عالم تھے، لیکن تزکیہ و تہذیب نفس اور شائستگی سے عاری تھے۔ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو جوانی کے ایام سے صحیح اور زیادہ سے زیادہ استفادے کی سفارش کرتے ہوئے تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنی جوانی کے ایام کی قدر کریں اور جان لیں، اور کوشش کریں کہ عبادات اور اچھی خصوصیات کو جوانی کے دوران ہی اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور اس کی مشق کریں، اور اچھی خصوصیات کو اس طرح دہرائیں کہ آپ میں رچ بس جائیں۔ آیت اللہ عباس علی امید زنجانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ سے کہا، کوشش کریں جب تک جوان ہیں بری عادتیں آپ میں رسوخ نہ کریں، ان کو اپنے سے دور کریں، کیونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بری عادتیں آپ میں راسخ ہو جائیں گی اور انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ ان بری خصلتوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہ ہو سکے گا۔ جب تک جوانی ہے عبادات کو اپنے اندر راسخ کریں اور اچھی خصلتوں کے عادی بنیں۔ آیت اللہ سید جعفر کریمی نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تمام امور، خاص طور پر قصب کمالات معنوی کا آغاز جوانی سے کریں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی کتاب مقاصد کی اپنی کلاس میں دسیوں مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تمام کاموں من جملہ لکھنا، پڑھنا، مطالعہ، تحقیق اور کمالات معنوی کے حصول کا آغاز جوانی سے ہی کرو، اور جوانی کے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علم کے حصول اور تزکیہ نفس کے لیے جوانی کی فرصت سے استفادے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ہرگز جوانوں کے لیے صحت مند تفریح سے غافل نہیں تھے۔ آیت اللہ شیخ فضل اللہ محلاتی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں سے کہا کرتے تھے، اگر نوجوان مستحبات کی طرف زیادہ جائے تو واجبات سے دور ہو سکتا ہے، حتیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ افراد کے جو بہت زیادہ مقدس رہا کرتے تھے ان کاموں میں افراط و تفرید کی وجہ سے حوض علمیہ کو ترک کر بیٹھے۔ بہت زیادہ عبادت 15-16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہے۔ جوانوں کو صحت مند حلال تفریح بھی انجام دینی چاہیے، لیکن ایسی تفریح جس میں گناہ نہ ہو۔ آقا سعیدی کے جو امام کی کلاس میں پیچھے بیٹھا کرتے تھے، کہا، آقا طالب علم کشتی لڑ سکتے ہیں؟ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں کشتی لڑ سکتے ہیں لیکن غیبت نہ کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو اخلاص و عمل اختیار کرنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور ان امور کو معنوی ترقی و پیش رفت اور تہذیب نفس کا اہم عامل قرار دیتے تھے۔ آیت اللہ احمد جنتی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنوی مدارج کے حصول اور تزکیہ نفس کے اختیار کرنے کے بارے میں امام رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی چاہی۔ آپ نے ایک مختصر جملہ اور اصل موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، عمل میں اخلاص و خلوص کے لیے کوشش کرو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے اہم ترین عامل رضائے الہی اور عمل میں خلوص نیت کو قرار دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے لیے قیام کرو اور خدا کے لیے ہی کام انجام دو۔ آیت اللہ محمد مومن اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا، امام کی خدمت میں خط لکھا کہ مہربانی فرما کر مجھے نصیحت فرمائیں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی عام نصیحت ہی کیوں نہ ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بہترین موعظہ اور نصیحت یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یاد خدا کو نفس کی اصلاح اور دل و جان کی نورانیت کے تحفظ کا ایک اہم ترین عامل قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ اس بارے میں نقل کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ امام رحمۃ اللہ علیہ قم میں درس اخلاق میں فرما رہے تھے کہ جو کوئی بھی اپنی اصلاح کی راہ میں قدم بڑھائے تو کبھی کبھی اس کے اندر نور کی شعائیں جنم لیتی ہیں، اور اگر نور کی ان شعاؤں کی حفاظت کی جائے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ درس اخلاق کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ان نورانی شعاؤں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے، آپ نے فرمایا ایسی حالت کو حتمی طور پر خدا کے ساتھ رابطے اور ذکر خدا کے ذریعے محفوظ کرو، اور انسان جتنا ہو سکے یاد خدا میں مشغول رہے بہتر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔